الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، ہو سکتا ہے آج کی یہ رات اس ماہ رمضان المبارک کی آخری رات ہو، اور ایسے ہی ہو سکتا ہے کل کا دن اس رمضان شریف کا آخری دن ہو، اور رمضان المبارک کا آخری دن اور آخری رات نہایت ہی اہم ہے، اور سارے مہینے کا نچوڑ اور مغز ہے، اس لیے ہم سب کو اس کی بے حد قدر کرنی چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اور جب آخری افطار ہوگا یعنی آخری دن جو افطار ہوگا اس میں پورے مہینے کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرمائیں گے، جس کی تعداد تقریباً 3 کروڑ بنتی ہے. تو اگر کل آخری دن ہے تو کل شام کو 3 کروڑ آدمی دوزخ سے بری ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. ایسے ہر رات اللہ تعالیٰ 6 لاکھ آدمی دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اور جب آخری شب ہوگی تو پورے مہینے کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے بری فرمائیں گے، تو 1.8 کروڑ یہ بن جاتے ہیں. تو 4.8 کروڑ آدمی آج رات اور کل کے افطار کے وقت انشاءاللہ دوزخ سے آزاد کیے جائیں گے. ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں اسی لیے آ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما دے. اس لحاظ سے یہ رات اور دن بڑی قیمتی رات اور بڑا قیمتی دن ہے. اور پھر معلوم نہیں آئندہ رمضان شریف ہماری قسمت میں ہے یا نہیں، اور پھر معلوم نہیں کہ آئندہ اس طرح سے ہمارا یہاں پر جمع ہونا نصیب ہو یا نہیں. اس لیے بھی یہ بھی جی چاہتا ہے کہ یہ اس اعتکاف میں اب تک جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ پھر عرض کر دیا جائے، کیونکہ وہ یہ جتنے بھی اعمال بیان کیے گئے ہیں یہ بہت ہی خاص خاص اعمال ہیں، اور یہ صرف اعتکاف کی حد تک ہرگز ہرگز محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے سبق لیا ہے اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے. یہاں اعتکاف سے جانے کے بعد بھی اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے, دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی عافیت نصیب ہوگی, عزت نصیب ہوگی, راحت نصیب ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی, آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے, کامیاب ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمراہی نصیب ہوگی. اور دوبارہ میں اس لیے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ بات تازہ ہو جائے اور اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے, اور پھر اللہ کرے کہ ہمارے عمل میں بھی ہمیشہ کے لیے آ جائے. ایک بات یہ بیان کی تھی کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے, زبان سے بھی, دل سے بھی, اور اعضاء و جوارح سے بھی. اعضاء و جوارح سے شکر ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے سے, گناہوں سے اور نافرمانی سے بچنے سے, اصل شکر یہ ہے. اور یہ شکر کی شکر کا عمل ساری زندگی کے لیے, اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیا اور ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر کرنے کی عادت ڈال لی تو یقین مانو زندگی میں ایسا مزہ آئے گا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا, بس محسوس کیا جا سکتا. اس لیے شکر کو ہم لازماً اختیار کر لیں, اور اس کا ایک بہت ہی آسان سا بہت ہی بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ بس اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں فی الحال ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں حاصل ہیں بس ان کو سوچا کریں. 2-3 دن تک تو آپ کے کو سمجھ میں نہیں آیا کیا سوچوں کیا سوچوں, سوچنے سے سوچنا آتا ہے, جیسے بولنے سے بولنا آتا ہے, لکھنے سے لکھنا آتا ہے. تو جب چند روز آپ پابندی سے روزانہ سوچیں گے تو پھر خود بخود آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنی شروع ہوں گی, اور پھر کچھ ہی دن کے بعد اتنی آئیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی نعمتوں کا استحضار ہوگا کہ وہ کوئی شمار نہیں ہوگا, کوئی حساب نہیں ہوگا. اور جب یہ نعمت نصیب ہوگی تو بس پھر زندگی کا مزہ آ جائے گا. آپ دیکھیں گے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں, کوئی رنج و غم نہیں, کوئی صدمہ پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, اگر ہے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, تو اس سے کیا غم ہوتا ہے. تو ایک تو شکر بھائی پلے باندھ لیں, مجھے ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں, الحمدللہ 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 کہہ دیا کہ. اور حضرت کا بیان تو ظہر میں ہو رہا ہے, اس کے اندر حضرت پورے عشرے میں صبر ہی پر ہی بیان فرما رہے, اب وہ صبر کا بیان ہی پورا ہونا مشکل ہے, وہ سارا دین صبر ہے. لہذا اس کو بھی اپنے پلے باندھ لیں, بس یہ 2 پہیے ہیں زندگی میں, زندگی کامیابی کے, صبر شکر, صبر شکر. بس مرضی کے مطابق کوئی کام ہو جائے, کوئی نعمت مل جائے, الحمدللہ, مرضی خلاف کوئی بات ہو جائے تو انا للہ, میں اسی میں کشتی پار ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ایک شکر, دوسرا صبر ہو گیا بھائی. تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی نوافل ہیں اب تو انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہوں گے, تو اعتکاف سے جانے کے بعد کم سے کم درجے میں ضرور پڑھنے کی پابندی کریں. 2 رکعت نفل اشراق کی, 2 رکعت نفل چاش کی, تحیید المسجد, تحیید الوضو اور سنت غیر موقعہ جیسے عصر سے پہلے, عشاء سے پہلے, اور زوال کے بعد 4 رکعت نفل کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد کم سے کم 6 رکعت نفل کبھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت صلاۃ اللیل جو تہجد قائم مقام ہے شب قدر کے برابر ان کا ثواب ہے, اس کی عادت ڈال لیں. صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ موقع با موقع پڑھتے رہا کریں، جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنے کا معمول رکھیں، اور جو تسبیحات آپ کو بتلائی گئی ہیں صبح شام کی، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ زندگی بھر اپنے معمول میں ہمیشہ کہیں بھی ہوں آپ اس کے پابند رہیں، خود بھی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنائیں، اور اس میں میں نے بتلایا 100 دفعہ کم سے کم استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہو جائے تو بھی اچھا ہے. اگر کبھی کسی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشغولیت ہو، مصروفیت ہو، ناغہ ہونے کا خطرہ ہو، تو 33 دفعہ پڑھ لو، اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی، موقع بہ موقع جو تسبیحات دعائیں ہیں، دعائیں معصورہ ہیں، ان کی پڑھنے کا معمول بنائیں، اور روزانہ بلا نہ قرآن شریف کی تلاوت. ایک ہی بات میں نازل کی تھی، اس کا زندگی بھر معمول بنا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اور ہماری زندگی کامیاب بنے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ قدم قدم پہ نصرت محسوس ہوگی انشاءاللہ. اور ایک بات یہ عرض کی تھی، جو گویا ان سب اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے، اور جتنے اعمال میں نے بتلائے ہیں یہ تو بطور نمونے کے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہیں، ان سب کو عمل میں لانے کے لیے، ان کے اوپر جمنے کے لیے اور استقامت کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کسی اللہ والے کی اور کسی متبع سنت، متبع شریعت اللہ والے کی خدمت و صحبت، اور اس سے اپنا اصلاحی تعلق. اللہ پاک نے قرآن و حدیث ہمیں عمل کے لیے دیے، اور عمل کے لیے اللہ والوں کی صحبت کا حکم دیا، لہذا یہاں سے جاننے کے بعد بھی ہم اس کے پابند رہے. کراچی میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے ہیں، دارالعلوم میں بھی ہیں، دارالعلوم کے باہر بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، جس کو جس بزرگ سے مناسبت ہو، طبیعت اس سے ملتی ہو، متبع سنت ہو، وہ متبع شریعت ہو، کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کا وہ اجازت یافتہ بھی ہو، محل گدی نشین نہ ہو، آپ اس سے تعلق قائم کریں، اس کی خدمت میں جائیں، اس کے پاس رہیں، اس نیت سے جائیں کہ دین میرے عمل میں آ جائے اور میں باعمل بن جاؤں اور میں اللہ والا بن جاؤں، صدق و اخلاص کے ساتھ اور سچی طلب کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں گے، تو جتنی باتیں میں نے بیان کی یہ نہایت آسانی سے پھول کی طرح آپ کی زندگی کا معمول بن جائیں گے. ویسے کوشش کریں گے تو ہو تو جائے گا، لیکن ذرا اس میں نفس و شیطان بڑے دھوکے دیتے ہیں آدمی کو، ان کی چالیں ایسی ہیں کہ آدمی ان کی چالوں میں آ ہی جاتا ہے الا ماشاء اللہ، اور جب کسی اللہ والے کی رہنمائی میں چلتا ہے تو شیطان کی چالوں سے محفوظ رہتا ہے، نفس کی مکاریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور ایک بات یہ میں نے عرض کی کہ ہم سب کو اتباع سنت کا دل و جان سے اہتمام کرنا چاہیے، بس یہ سمجھو ہمارے دین کی روح ہے. اتباع سنت ایسا بہترین عمل ہے کہ اس کو اپنانے سے 3 باتیں حاصل ہوں گی، عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی محبوب بنے گا، اور نہایت آسانی سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اور نفس و شیطان کی عیاریوں مکاریوں سے محفوظ رہے گا. سنت کا راستہ ایسا بہترین راستہ ہے جو قریب کا راستہ بھی ہے، محفوظ راستہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانے کا راستہ بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا. آپ فرما دیجیے ان کو تم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو میری پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. اور اسی کے ساتھ ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ, کہ ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں, کہ آپ کی زندگی کے حالات کو پڑھیں, سمجھیں, غور کریں ان کے اندر. اس سلسلے میں میں نے دو کتابیں بتائی تھیں, ایک سیرت خاتم الانبیاء اور دوسرے سیرت المصطفیٰ. یہ دونوں کتابیں معتبر بھی ہیں, مستند بھی ہیں, اور بہت ہی نافع اور مفید ہیں, اور ماشاءاللہ مل بھی جائیں گے آسانی سے کراچی میں. روزانہ معمول بنا لیں کہ تھوڑا سا مطالعہ کرنا ہے, سنتوں پر عمل کرنے کے لیے علیہ کی سنتی اور سوئے رسول اکرم کافی شافی ہیں, اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے دو کتابیں کافی ہیں. روزانہ اس کا معمول بنا لیں. اور ایک بات یہ عرض کی تھی کہ جتنی بھی تسبیحات ہیں ان کو کس نیت سے پڑھنا چاہیے, کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو استغفار کی نیت بھی میں نے بتلا دی, اور درود شریف کی نیت بھی میں نے بتائی, اور تمام تسبیحات کی نیت بھی بتلائی, طریقہ ہی بتایا کہ تنہائی میں ان کو پڑھیں, اور خیالات کو اپنے ذہن سے ہٹا کر اپنا دھیان ذکر اللہ کی طرف لگاتے رہیں. جو کچھ آواز منہ سے نکل رہی ہے اس کی طرف اپنا دھیان جمائیں, بار بار ذہن ادھر لگائیں, تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم عالم نہیں, مفتی نہیں, اس لیے ہمیں دین کا ضروری علم بھی ہمیں حاصل نہیں ہے, جبکہ دین کا بقدر ضرورت علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے, وہ بھی ہمیں حاصل نہیں, جس کی وجہ سے ہم گنہگار ہو رہے ہیں. لہذا ایک ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. باقاعدہ کوئی عالم بننا کوئی فرض نہیں ہے, فرض عین نہیں ہے. تو دین کی ضروری ضروری باتوں کو جاننے کے لیے اردو کے اندر بھی کئی کتابیں موجود ہیں, اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. جیسے بیشتی زیور ہے, تحفہ خواتین ہے, اور بھی کچھ کتابیں ہیں جو اردو میں آپ کو آسانی سے ملیں گی, سمجھ میں بھی آئیں گی, اور اس سے ضروری آپ کو علم حاصل ہوگا. اور ہمارے مدارس میں دراسات کا سبق ہوتا ہے, کورس کرایا جاتا ہے جو رات کو ہوتا ہے, عام طور پر عشاء کے بعد, مغرب اور عشاء کے بعد ہوتا ہے. تعلیم بالغان جگہ جگہ مدرسوں کے اندر عام لوگوں کے لیے کورس رکھا گیا ہے, کہیں 40 دن کا, کہیں 3 مہینے کا, کہیں 1 سال کا. وہ بھی آپ اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کو دین کا ضرور علم آ جائے گا, اور اچھی طرح آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو بہت ہی آسان ہے, کہ آپ اہل فتویٰ علماء کی سے ملتے رہا کریں. آپ اپنی معاشرت کے بارے میں ان سے جا کر کے معلومات کریں کہ میرے رہنے سہنے کا یہ طریقہ ہے, بتائیے یہ میرا طریقہ غلط ہے یا صحیح ہے, اور اس میں غلطی ہے تو میں اس کو کیسے صحیح کروں. اسی طریقے سے معاملات, صبح شام تک جو ہم معاملات کرتے ہیں, کوئی نوکری کرتا ہے, قسم قسم کی نوکریاں ہیں, کوئی تجارت کرتا ہے, قسم قسم کی تجارتیں, کوئی زراعت کرتا ہے, اس میں مختلف قسم کی زراعتیں ہوتی ہیں, یہ ذرائع معاش ہیں ہمارے, یہ معاملات کہلاتے ہیں. ان معاملات کو شریعت کے مطابق کرنا واجب ہے, ناجائز معاملات سے بچنا واجب ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہم جائز کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں. اپنے ایک معاملہ آ کر کے اہل فتویٰ علماء کرام کو بتائیں، ان سے پوچھیں، اپنا سارا کاروبار کا طریقہ کار ان کے سامنے رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ میں جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں، اگر ناجائز تو جائز طریقہ کیا ہے؟ ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ناجائز سے تو ہر قیمت پہ بچنا ہی بچنا ہے، ہر حالت میں جائز کرنا ہی کرنا ہے، حلال کمانا حرام سے بچنا، یہ بات بہت ضروری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا علماء سے رابطہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرت ہماری غیر اسلامی ہو گئی ہے، معاملات خلاف شرع ہو رہے ہیں ہمارے، جس کی وجہ سے ہماری آمدنی خالصتاً حلال نہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بڑی بے چینی، کرب اور پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں. پہلے زمانے میں عام مسلمان جو تھے وہ باقاعدہ ہر وقت علماء کے پاس اور بزرگان دین کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، نیک لوگوں سے بھی ان کا تعلق ہوتا تھا اور علماء سے بھی تعلق ہوتا تھا، علماء سے مسائل پوچھتے تھے، اللہ والوں سے عمل سیکھتے تھے. تو اس لیے وہ بھی تہجد گزار اور قائم اللیل صائم النہار اور بڑے عبادت گزار اللہ والے، حلال کا اہتمام کرنے والے تھے، تھوڑی سی روزی پہ قناعت کرنے والے تھے، ان کی زندگی بڑی پرسکون اور پر راحت ہوتی تھی. ان کے مقابلے میں ہم انتہائی پریشان اور تکلیف میں ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق نہ اللہ والوں سے، ہمارا تعلق نہ اہل علم سے. تو یہ دو بہت بڑی ہماری خامیاں ہیں، دو بہت بڑی ہماری کمزوریاں ہیں، اس کو دور کریں گے، اسے دور کریں گے اور جب ہم اللہ والوں سے جڑیں گے اور نیک جماعتوں سے جڑیں گے اور اسی طریقے سے علماء حق سے جڑیں گے اور ان کے پاس آنا جانا رکھیں گے، ان کے جو اوقات ملنے کے اس میں کبھی کبھی ان کے پاس جایا کریں، روزانہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہفتے میں 15 دن میں معمول بنائے جانے گا کہ آج جانا ہے اور آج جا کر کے یہ پوچھنا ہے. اس طرح سے آپ پوچھتے رہیں گے، ان سے ملتے رہیں گے تو ان کی طرف سے رہنمائی ملتی رہے گی، اس سے آپ کی زندگی سدھرتی چلی جائے گی اور سنورتی چلی جائے گی. اور آخری بات اس وقت یہ ہے کہ جو آج میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دین کے اہم اعمال میں سے ایک عمل دعا بھی ہے. دعا جو ہے وہ بہت اونچا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا و صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ایک حدیث میں دعا ول عبادت، دعا خود عبادت ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دعا ہماری تو قبول ہوتی نہیں، بس اللہ والوں میں قبول ہوتی، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن دعا قبول ہونے کا مطلب اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہوتی نہیں. بس وہ سمجھ لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی دعا قبولیت پہ یقین آ جائے گا. شریعت میں دعا قبولیت کا مطلب ہوتا ہے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے. نمبر 1، یا تو جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہی ہمیں مل جائے، جیسے صحت مانگ رہے ہیں صحت ہو جائے، روزی مانگ رہے ہیں روزی مل جائے، امتحان میں کامیابی مانگ رہے ہیں کامیابی ہو جائے، اولاد مانگ رہے ہیں اولاد ہو جائے، یہ بھی دعا قبولیت ہے، اس کو سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ دعا قبول ہوتی، اس کا نام ہے دعا قبول ہونا. لیکن یہ صرف ایک صورت ہے بس، قبولیت دعا کی 2 صورتیں اس کے علاوہ بھی ہیں، کبھی دعا مزید 2 صورتوں میں بھی قبول ہوتی اور وہ بھی دعا قبول ہونے میں شامل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملے، لیکن اللہ تعالی اس دعا کے بدلے میں کسی اور آفت اور مصیبت کو دور فرما دے. مثلا کسی کو بخار ہو رہا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے یا کوئی اور بیماری ہو رہی ہے، وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا نزلہ ٹھیک کر دیجیے، یا اللہ میری کھانسی دور فرما دیجیے، میرا بخار دور فرما دیجیے، دور ہی نہیں ہو رہا. لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت اس کو کینسر سے بچا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچا رہے ہیں، گردوں کے فیل ہونے سے بچا رہے ہیں، گردوں کے درد سے بچا رہے ہیں، دماغ کی رگ پھٹنے سے بچا رہے ہیں. مانگ رہا ہے کہ یا اللہ نزلہ دور فرما دیجئے، وہاں دوسری بڑی بڑی مصیبتیں جو آنے والی ہیں اور تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اس دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ ان سے بچا رہے ہیں، اس کو وہ دور کر رہے ہیں. یہ بھی دعائیں قبولیت. ایسا بھی ہوتا رہتا ہے. اور تیسرے دعائیں قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما کر آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں. جب یہ دنیا چھوڑ کر کے آخرت میں جائے گا تو دنیا میں جو کچھ یہ مانگ رہا تھا نہیں ملا تھا، اس کے بدلے جنت کی نعمت عطا فرما دیں گے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس طریقے سے آخرت میں جب پہنچیں گے تو بہت ساری نعمتیں دیکھیں گے کہ یہ بھی مجھے مل گئی، یہ بھی مجھے مل گئی، یہ بھی مجھے مل گئی، یہ بھی تمہاری، یہ بھی تمہاری، یہ بھی تمہاری. تو وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو ایسا کوئی نیک عمل کیا نہیں، میں تو کوئی ایسا متقی پارسا نہیں تھا جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں مجھے ملتی، بس میری بخشش ہو جاتی تو بہت تھا، یہ تو اس پر اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی، یہ کیسے مل گئی مجھے. وہ حیران ہوگا، حیران ہو کر کے پوچھے گا کہ پروردگار یہ نعمتیں جو اتنی ساری مجھے مل رہی ہیں، یہ تو میں نے تو میرا تو کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آتا جس کے بدلے میں میں ان کا حقدار بنوں. تو ان کو بتایا جائے گا تم دنیا میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے اور رو رو کے مانگا کرتے تھے، گڑ گڑا کے ناک رگڑ رگڑ کے مانگا کرتے تھے، ملتا نہیں تھا، یہ وہ دعائیں ہیں. ہم نے وہ دعائیں تمہاری آخرت کی نعمتوں کے لیے رکھ لی تھی قبول کر کے، کہ دنیا تو جیسے کیسے گزاری جائے گی، یہ نعمتیں تو مانگ نہیں رہا جو مانگنے کی، جو مانگنے کے لیے وہ مانگ رہا ہے، جو مانگنے کی ضرورت وہ مانگ نہیں رہا. تو ہم خود ہی اپنی مہربانی سے ان دعاؤں کو یہاں رکھ رہے ہیں، ہم نے یہاں رکھ لی، اب تم آ گئے تو لو اپنی نعمتیں لے لو. اس لیے مومن کی دعا تو بھی قبول ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ حرام خور نہ ہو، کسی گناہ کی دعا نہ کرے، دعا مانگنے میں قبولیت کے اندر جلد بازی نہ کرے. یوں نہ کہے کہ میں تو بہت دن ہو گئے دعا کرتے کرتے قبول ہی نہیں ہوتی، پھر چھوڑ دے، تو پھر وہ محروم رہتا ہے. یہ گناہ کی دعا مانگے گا تو دعا اسے قبول نہیں ہوگی، یہ حرام کھا کر کے دعا مانگے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی. جو رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں ان کو دور کر کے مانگے گا تو تین صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ہوگی. اور بھائی دعا بہت بڑی چیز ہے، اس کو بعض لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ رب العالمین سے مانگنے کا نام ہے، اور سب کچھ دینے والے اور کرنے والے تو اللہ رب العالمین ہے. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیں گے. جب تقدیر اس سے بدل سکتے تو پھر اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی بھائی. یعنی تقدیر میں کسی کا غریب ہونا لکھا ہے، کسی کا بیمار ہونا لکھا ہے، کسی کا کوئی حادثہ اور سانحہ لکھا ہے، اور یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کو اس کی تقدیر سے مٹا کر کے عافیت لکھ دیں گے، بجائے غربت کے فراقی لکھ دیں گے، بجائے بیماری کے صحت لکھ دیں گے، اور بجائے حادثے کے حفاظت لکھ دیں گے. اور کیا چاہیے؟ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے واقعات آپ پڑھ لیں، صحابہ تابعین کے حالات آپ کے پڑھ لیں، ہر ایک موقع بموقع اللہ تعالیٰ سے دن رات دعا کے اندر مشغول نظر آئیں گے، ہر موقع پر دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. معلوم ہے یہ بہت اہم چیز ہے، یہ اور اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. اور کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو تو خود یہ عبادت ہے، کچھ بھی اگر نہ بھی لے تب بھی عبادت کا ثواب تو ملے ہی ملے. اگر آدمی یہی اپنے ذہن میں رکھے تو بھی انشاءاللہ کبھی بھی آدمی دعا سے دریغ نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا دعا. اس لیے اول بھی آخر بھی ہر حال میں بندہ دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگتا رہے. اور دعاؤں کے اندر تین دعائیں بہت جامع ہیں. ایک دعا ربنا آتنا ربنا ظلمنا، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک تو یہ جامع ترین دعا ہے. دوسرے عافیت کی دعا، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت ہر قسم کی خیر اور بھلائی کو شامل ہے، ہر قسم کی برائی، شر، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کو شامل ہے. اصل میں ساری دنیا والے ایک طرف بیٹھ کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں، پریشانیوں اور تکالیف سے پناہ مانگے، اور ایک آدمی صرف عافیت کی دعا مانگے، یہ ان سے بڑھ جائے دعا کرنے میں. ایسی چیزیں. اور ایک دعا یہ ہے کہ یوں دعا کرے کہ یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں سب مجھ کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی مجھے ان سب سے پناہ عطا فرما. تو سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آپ کی دعاؤں کے اندر آ گئی، اور آپ کی ساری دعائیں آپ کی اس دعا کے اندر آ گئی، اور خود آپ نے اس دعا کی تلقین فرمائی. ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ حضور، آپ نے تو موقع موقع اتنی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں، مجھے تو آپ ایک ہی دعا بتا دیجیے جس میں آپ کی ساری دعائیں آ جائیں، بس میں تو وہی مانگ لیا کروں ہر جگہ ہر وقت. تو آپ نے یہ دعا فرما دی، ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام، آپ کی تو یہ شان. تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگ لیا کرو، اس میں میری ساری دعائیں آ گئیں. اور ویسے مناجات مقبول ہمارے معمولات زندگی میں شامل رہنی چاہیے، جیسے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، ایسی ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھ لیا کریں. جو علماء ہیں، طلبا ہیں، وہ عربی والی مانگ لیا کریں، اور جو عالم فاضل نہیں ہے تو چونکہ ان کو عربی کے الفاظ پڑھنے میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ اردو میں مانگ لیں. اس طرح سے اس میں ایسی ایسی دعائیں آپ ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ مانگیں گے تو آپ کو اندازہ ہو کیسی کیسی پیاری پیاری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. بلا شبہ ہمارا تو خیال جا ہی نہیں سکتا وہاں جہاں آپ نے پہنچ کر دعائیں مانگی ہیں. اور پھر وہ اللہ اس کے رسول کی مانگی ہوئی دعائیں جو سمجھو پہلے ہی مقبول ہو چکی ہیں، وہ تو بس ہمیں سمجھو بس ان کو مانگنا ہے بس، ورنہ وہ مقبول تو پہلے ہو چکی ہیں. تو ایسا جیسے منظور درخواست منظور ہو چکی ہو اور آپ سے سائن کرانے باقی ہوں کہ بھائی درخواست تو منظور ہو چکی ہے، تم بھی سائن کر دو، تمہاری طرف سے بھی ہو جائے گی. ایسی دعائیں. لہذا آج رات بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنے کی، اور کل کا دن بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنے کا ہے. اور وہ جو کتابچہ میں نے دیا تھا شروع میں، رمضان مبارک کا آخری دن، بس اس کو یہ دوبارہ پڑھ لیں، اور پڑھ کے آج رات کی اور کل کے دن کی قدر کریں. ہو سکتا ہے کل چاند ہو جائے تو بس کر یہ آخری دن آخری رات ہوگی، ورنہ ایک دن ایک رات اور مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. جب مل جائے گا پھر یہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے، اور جو باتیں سنی ہیں سنائی ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی یہاں بھی توفیق عطا فرمائے، یہاں سے جانے کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا یہ بھی ضرور کریں کہ یا اللہ، اعتکاف سے اٹھنے کے بعد یہ نفس و شیطان منہ کھولے کھڑے ہوں گے کہ اب یہ کمائی کر کے آیا ہے، لوٹو اسے. جیسے بینک سے آدمی پیسے نکال کے لے کے جاتا تو ڈاکو باہر کھڑے رہتے ہیں نا، ایسے یہ شیطان اور نفس جو ہے انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ کا چاہ تو ہم پہلے ہی دعا مانگ لیں. اب دعا و صلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے کہ اللہ، آپ نے اب تک تو ہم آپ کے گھر میں تھے، ہم آپ کی حفاظت میں تھے، اب ہم نکلیں گے یہاں سے، گھر جائیں گے، بازار جائیں گے، دوستوں میں جائیں گے، تو یا اللہ ہر جگہ نفس و شیطان کھڑے ہوں گے، اور وہ ہمیں گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کی، نافرمانی میں مبتلا کرنے کی، آخرت سے غافل کرنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ بس ہماری مدد فرمانا، اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، جیسے یہاں حفاظت میں رکھا وہاں بھی حفاظت میں رکھنا، اور یا اللہ ساری زندگی اپنی حفاظت میں رکھنا. میں دعا مانگو، اور باقی جو باتیں میں نے بتلائی ہیں ان پر عمل اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اب دعا کر لو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أولادنا وأزواجنا ورقاب أخواتنا وإخواننا ورقاب أحبابنا ورقاب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من النار. یا اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی گردن دوزخ سے آزاد فرما. یا اللہ ہم سب کو تقوی رمضان میں شامل فرما. یا اللہ جس میں جن لوگوں کو آپ اس رمضان شریف میں دوزخ سے بری فرما چکے ہیں، بری فرما رہے ہیں، بری فرمائیں گے، اور خاص طور سے آج رات اور کل کے افطار کے وقت آپ لاکھوں کروڑوں کو دوزخ سے بری فرمائیں گے، اے کریم الکرما، یا رحیم الرحما، ہمیں ان میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. ہم بلا شبہ اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، لاپرواہیوں، نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن آپ دوزخ سے مستحقین جہنم ہی کو تو آزاد فرما رہے ہیں اور فرمائیں گے، لہذا ہمیں بھی شامل فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی شامل فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے واسطے کہا ان کو شامل فرما. یا اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو آپ اس ماہ رمضان میں دوزخ سے بری فرمائیں گے اور فرما چکے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں رمضان شریف کی جملہ برکات سے مالا مال فرما، اس ماہ رمضان کی تمام تر مغفرتوں سے مالا مال فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما، نعمتوں سے مالا مال فرما. اور یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے روزے قبول فرما. یا اللہ تراویح قبول فرما، تلاوت قبول فرما، تسبیحات قبول فرما. یا اللہ دعائیں قبول فرما. ہم یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کسی بھی نعمت سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں ظاہر و باطن کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ ظاہر و باطن کے فتنوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما، سانحات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے مصائب و آلام سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہماری اولاد و نسل پر رحم فرما، تا زندگی ہم کو ہماری اولاد و نسل کو غیب سے، اپنے خزانے غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسل کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، اور ہمیں اپنی زندگی کو آپ کی اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. جتنے اعمال یا اللہ اس عشرے میں ہم نے سنے اور سنائے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ ان پر اعتکاف میں بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمارے دل میں اپنی محبت پیوست فرما. یا اللہ ہمارے قلب میں اپنی محبت کو پیوست فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی یاد کو، اپنی یاد کو یا اللہ پیوست فرما،
اور اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہمیشہ اپنے گناہوں سے اور نافرمانی سے بچنا نصیب فرما، ہمیشہ اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ہم سب کی جتنی دنیا اور آخرت کی حاجتیں سب پوری فرما۔ یا اللہ، اب اپنی شان عطا کے مطابق ہمارا دامن بھر دیجیے، ہم بھکاری ہیں یا اللہ، فقیر ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، آپ کے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں اور آپ نے ہمیں بلا کر بٹھایا ہے۔ یا اللہ، ہم آپ نے ہمیں مانگنے کے لیے بلایا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اتنے سارے آدمی کسی دنیا دار کے سامنے بھی جا کر ہاتھ پھیلائے تو اس کو بھی نہ دینے میں شرم آتی ہے، مگر آپ تو بڑے مہربان ہیں، بڑے عطا کرنے والے ہیں، آپ کو آپ کی شان عطا کا واسطہ۔ یا اللہ، اگر آپ ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دیں گے تب بھی آپ کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لہذا ہماری ساری حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ، ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان شریف کی ساری برکتوں سے مالا مال فرما، رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ضرور بھی ضرور کامل و خالص ایمان پر فرما۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما، جن لوگوں کے بچوں اور بچیوں کے رشتے باقی ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما۔ جن بچوں کے یا اللہ نوکریاں نہیں ہیں، ذریعہ معاش نہیں ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ایسے جملہ افراد کو اپنے خزانے غیب سے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما۔ یا اللہ، حلال و طیب روزی کے ذرائع عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، ہمارے ملک پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے بھی اور اپنے ملک والوں کے سارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، معاف فرما، یا اللہ، معاف فرما، اور ہم سے ہماری مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک میں مکمل و دائمی امن قائم فرما، اپنے فضل سے حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما۔ یا اللہ، اس ملک میں حق کا بول بالا فرما، علماء حق و مدارس دینیہ اور مساجد کی حفاظت فرما، علماء حق مدارس دینیہ اور مساجد کی حفاظت فرما، نیک دین کی دینی طاقتوں کو یا اللہ بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ اسلام کے، پاکستان کے مسلمانوں کے، علماء حق و مدارس دینیہ کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر انہیں قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ملیا میٹ فرما، یا اللہ ان کو ملیا میٹ فرما، ان کو اپنے گرفت میں لے دیجئے، یا اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما، یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، یا اللہ ان کو پاش پاش فرما، یا اللہ ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما، یا اللہ ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما، یا اللہ ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، پورے عالم اسلام پر رحم فرما، ہم سب کے، پورے عالم کے مسلمانوں کے اور اپنے گناہوں کی آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، یا اللہ دل و جان سے توبہ کرتے ہیں، معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے شامت اعمال ہم پر چھا گئی ہے اور ہم مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما۔ یا اللہ، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری تکلیفوں کو دور فرما، سب کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ، رمضان شریف کا یہ آخری، ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو اور کل کا دن آخری ہو، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں حضور کی بددعا سے بچانا، یا اللہ حضور کی بددعا سے بچانا، ضرور بھی ضرور ہماری بخشش فرما دینا، ضرور بھی ضرور ہماری مغفرت فرما دینا، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ سے بری فرما دینا، اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دینا، اور ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دینا، جو کوتاہیاں ہو گئی ان کو درگزر فرما دینا۔ یا اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی اور خدا نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی اور در نہیں ہے، جہاں ہم چلے جائیں اور وہاں جا کر کے ہم صدا لگا لیں اور اپنی حاجتیں مانگ لیں، ہمارے تو اول آخر آپ ہی ہیں۔ آپ نے ہمیں اپنے ذات پر ایمان لانے کی توفیق دی اور اپنے نبی پر ایمان لانے کی توفیق دی۔ یا اللہ، ہم آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ دے دیں، ضرور بھی ضرور ہمیں توفیق عمل عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو نیک بنا دیں۔ یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو نیک بنا دے اور نیک راہوں پر چلنے والا بنا دے، دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر دے دیجیے، یا اللہ ہمیشہ دین پہ قائم رکھیے، سنتوں پر عمل کی توفیق دے دیجیے، سیرت کا مطالعہ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے، ہمیشہ یا اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے دیجیے، تلاوت کرنے کی توفیق دے دیجیے، نوافل کی توفیق دے دیجیے، نیک کاموں کی توفیق دے دیجیے، ہمیشہ گناہوں سے بچا کر رکھیے، یا اللہ ہمیشہ نافرمانی سے بچا کر رکھیے، یا اللہ آپ کے حقوق میں جو کوتاہی ہو گئی ہے، آپ کے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہو گئی ہے، یا اللہ اس کی ہمیں اپنی زندگی میں معافی تلافی کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں ہمیں معافی تلافی کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ یا اللہ اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری ساری دعائیں قبول فرما، جو ہم مانگ سکے وہ بھی اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی، سب ہم کو عطا فرما، یا اللہ سب ہم کو عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا رحم.